الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں دو آیتیں میں نے گزشتہ رکوع کی قصدن تلاوت کی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے ہر سورت اور ہر رکوع، ہر مضمون آپس میں مربوط ہے، اور انسان جب عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو اس کا کلام آپس میں مربوط ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، ایک بات دوسرے بات کے لیے دلیل بن رہی ہوتی ہے، تو اس کلام کی کیا بات ہوگی جو کلام اللہ وحدہ لا شریک کا کلام مجید ہو. اور وہ آیت لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم، اے پیغمبر، حتمی ہدایت، حتمی نجات اور حتمی فلاح کا یہ فیصلہ اللہ وحدہ لا شریک کی دست قدرت میں ہے. جیسے تمام انسان اس معاملے میں بے بس ہیں، ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اللہ کے کسی فیصلے میں شریک نہیں ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اور قرآن کریم نے ایسی سٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی بات کیوں کہی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں ٹاکرا ہوا اور متعدد اجتہادی خطاؤں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے مسلمانوں کو 70 شہیدوں کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، اور ایسا شدید کفر کا حملہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک یہ جو انسان کے جسم منہ کے سامنے کے چار دانت ہوتے ہیں، ان میں سے نچلا والا دائیں طرف والا وہ دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور چہرہ انور میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، چہرے پہ چوٹ بھی لگ گئی، اور اس کے علاوہ 70 مجاہدین اور 70 عظیم انسانوں کی لاشیں سامنے پڑی تھی، اور بڑے بڑے ذوالعزم اور استقامت والے صحابہ پریشان تھے، زخمی تھے، غمگین تھے، تکلیف میں تھے. مفسرین فرماتے ہیں ایسی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہی ہو اور وہ قوم جو اللہ کے رسول کو زخمی کر رہی ہو، وہ قوم آخر کیسے ہدایت حاصل کرے گی؟ بس یہ آپ نے فرمایا، اتنی سی بات کہ جو قوم اللہ کے رسول کو زخمی کر رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے، وہ قوم بالآخر کیسے نجات پائے گی، فلاح پائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ہمارے محبوب پیغمبر، کسی کی نجات اور کسی کی فلاح کا دار و مدار آپ کی خوشی یا آپ کی ناراضگی پر نہیں ہے. اور یہی وہ توحید کا فلسفہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی یا گستاخی یا بے ادبی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. علماء طلباء جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ عبدیت ہے، وہ بندگی ہے، وہ خدائی نہیں ہے. رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہمارا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ ان کو تنگ کرتے ہیں؟ بندہ کہا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہم نے اپنے بندے کو اسراء کرا دی تھی. تو وہ لوگ جن کو اس قسم کی بات سن کے اچھمبا لگتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے، قرآن غلط نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں غلطی ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ ہمارا ہے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون صاحب ایمان ہے اور کون کافر ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. فرعون کے گھر پہ بی بی آسیہ جیسی موحد اور مسلمان بھی ہو سکتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ کافر باپ بھی موجود ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان کافر موجود، باپ تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن جس کے مقدر میں اللہ کے ہاں ایمان نہ ہو اور فلاح نہ ہو، تو پیغمبر زبردستی کر کے اس کو نہ مسلمان بنا سکتے ہیں نہ جنتی بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی دست قدرت. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ابو طالب کی وفات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، عام الحزن تھا. اسی سال حضرت خدیجہ کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور قریش کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے محبوب پیغمبر ہدایت اسی کو ملے گی جس کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہوں گے. اور یہ دوسری آیت اسی کا تتمہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کی مغفرت کر دیتے ہیں جب اسباب اس کے ایمان والے ہوں، جب توفیق اس کی درست ہو، اخلاص اس کا قبول ہو. اور العیاذ باللہ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن وہ اللہ کے لیے نہ ہو، وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو، وہ توحید کے ساتھ نہ ہو، تو وہ نمازیں، وہ روزے، وہ تلاوتیں کسی کام آنے والی نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی خوب مغفرت کرنے والے، معاف کرنے والے. یہاں سے آگے اب مضمون تبدیل ہو رہا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفا، نہ کھایا کرو سود دو چند کر کے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب رہو. کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکل الربا، سود نہ کھایا کرو، اضعافا مضاعفا، دو چند کر کے، ڈبل کر کے، دگنا کر کے. علماء فرماتے ہیں سود کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں ربا منفرد، انفرادی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی اکیلا ہو تو اس کو انفرادی کہتے ہیں، اور دوسرا کہلاتا ہے ربا مرکب، یعنی جس میں دو چیزیں جمع ہوئی ہوں، ملی ہوں. 100 روپے پہ 10 روپے میں لوں گا، یہ ربا منفرد ہے. اگر وہ شخص مجھے وقت پہ 110 روپے واپس نہ کر سکا، تو اگلے سال جب وہ وقت آئے گا تو 110 روپے پہ میں 20 روپے لوں گا یا 15 روپے لوں گا. یہ ہے اضعافا مضاعفا، دو چند جو سود ہوتا ہے. سود در سود ایک ایسی خطرناک سائیکل ہے، ایک ایسا دائرہ ہے کہ اس دائرے میں، اس معاشی دائرے میں خدا نخواستہ اگر کوئی گھس جاتا ہے تو پھر اس دائرے سے نکلنا اس کی زندگی میں ممکن نہیں ہے. اس کی جیتی جاتی مثال ہمارے ملک کا معاشی نظام ہے. ہر کچھ عرصے بعد پریشانی بن جاتی ہے کہ جی پیسے ختم ہو گئے، پھر کہتے ہیں کہ مبارک ہو پیسے مل گئے اور بڑا زبردست کام ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی، ایک سال کے بعد یہ پیسے بھی واپس کرنے ہیں اور اس کے ساتھ 20 ارب روپے مزید بھی دینے. اور جب وقت آتا ہے تو نہیں دے سکتے، تو وہ 20 ارب بھی اسے ربا میں لگ گئے، اور مزید اس کے اوپر جو چندہ خیرات طلب کی جاتی ہے وہ بھی سود. اور اب تو اس قدر معاملات اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کچھ اسلامی مسلمان ممالک، وہ بھی جب کسی اور کو قرضہ دیتے ہیں تو ان سے یہ شرط لگتی ہے کہ سود کے ساتھ واپس دیں گے، ورنہ یہ چیز ممکن نہیں. تو ربا یعنی سود کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو سادہ سود ہے کہ 100 پہ 110 ملیں گے، اور ایک اضعاف مضاعفہ ہے، اگر 110 نہ مل سکے تو دوبارہ سے کیلکولیشن ہوگی، دوبارہ سے حساب کتاب کریں گے، اور وہ 110 روپے وہ تو اصل بن گئے، اس پہ مزید جو سود بنے گا وہ بھی لیں گے. سورہ بقرہ میں تفصیل سے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ سود کیا چیز ہے، سود کی کیا علامات ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا اس کے اندر نقصانات ہیں. سورہ بقرہ والی آیتیں وہ ربا منفرد کی حرمت پہ دلالت کرتی ہیں، اور سورہ آل عمران کی یہ والی آیت ربا مرکب کی حرمت پہ دلالت کرتی ہے. کچھ لوگ ایسے نکلے جو انگریز سے متاثر ہو گئے یا ان کو تنخواہ چاہیے تھی، انہوں نے ایسی کتابیں لکھ دیں، خصوصاً ڈاکٹر فضل الرحمان نام کا ایک فتنہ گزرا ہے، لبنان کے ایک مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو موجودہ دنیا کے اندر سود ہے یہ وہ سود نہیں ہے جو سود اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے. مطلب یہ کہ ان کے نزدیک یہ تمام سود کی لین دین بھی جائز ہے، اور یہ تمام جو سودی معاملات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے، جو کہ غلط ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ والی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تو تمہارا مال ہے وہ تمہیں واپس ملے گا، وہ تمہیں واپس مبارک ہو. اس آیت میں رأس المال کا ذکر ہے. رأس المال یعنی کیپٹل، جو رقم ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، اس میں فائدے کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا سا سود ہو تو لے لو، جیسے آج کل کے پٹھان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور کہتے ہیں کہ اضعاف مضاعف نہیں ہے تو ٹھیک ہے. نہیں جی، سود ہر صورت میں حرام ناجائز ہے، خواہ وہ ربا منفرد ہو، خواہ وہ ربا مرکب ہو. ربا منفرد کی حرمت سورہ بقرہ میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ نازل فرما دی ہے، اور ربا مرکب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے 14 رکوع کی ابتدا میں نازل کر دی. تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، نہ کھایا کرو سود دو چند کر کے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب رہو. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچتے رہو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سب سے خطرناک دلیل وہی ہے. غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا تھا کہ واتقوا النار التی، اس آگ سے بچو، اس آگ سے دور رہو. کون سی آگ سے؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پتہ چلا کہ جو سود خور ہے وہ اسی آگ میں جا کر گرے گا جس آگ میں کافر گریں گے. الحاظ باللہ واستغفر اللہ، اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا یہ برا عمل ہے کہ کافر جس جہنم کے گھڑے میں پڑا ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ اسی جہنم کے گھڑے میں سود خور بھی موجود ہوگا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیسے بچو؟ تفصیلات آگے آ رہی ہیں. وَأَطِعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو، وَالرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. کیا مطلب ہے؟ وَأَطِعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت بھی کیجئے، وَالرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کیجئے. اور ان دونوں کی اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم ترحمون، آپ پر رحم ہوگا. اب قرآن کریم کے مضمون کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا جو کلام ہے وہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم ان کی طرف جو وحی کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں، جو آپ کی معاشرت ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی شفقتیں ہیں، جو آپ کی محبتیں ہیں، ہر چیز، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی سنتیں بھی ہیں اور بیت الخلاء سے نکلنے کی سنتیں بھی ہر مسلمان کو معلوم ہیں. یہ ساری کی ساری تعلیمات کیا ہیں؟ گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلق مبارک سے جو بات نکلتی ہے، حقیقت میں وہ بات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی فرما برداری کر لینا، یہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو مستلزم ہے. تو صرف اللہ کی فرما برداری کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی فرما برداری کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ یہاں سے وہ فتنہ نظر آتا ہے جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ جماعت المسلمین کہتے ہیں، اور یہ دلیل سب سے بڑی اس بات کی ہے کہ وہ جماعت المسلمین نہیں ہے، کیونکہ جماعت المسلمین تو ہم ہیں. تو مسلمان کے ہوتے ہوئے ایک شخص کہے کہ یہ سب کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالی جب باطل کو زیر کرتے ہیں اور ان سے ایسے کام کروا دیتے ہیں بیوقوفی والے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ دیا، اور بظاہر ان کے عقیدے کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا میٹھا ہے، یہ نعرہ بڑا زبردست ہے، اور جو سنتا ہے وہ بولتا ہے کہ واہ واہ، اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے، اور واقعتاً اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ زنادقہ اور ملاحدہ ساتھ میں یہ نہیں بولتے کہ جس ذات پہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے ہمیں اس ذات پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اتنا بڑا چور اور ڈاکو ہے وہ کہ وہ نعرہ تو یہ لگاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی کتاب جس شخصیت کی عزت کرنے کا بول رہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی کیجئے اور رسول کی اطاعت بھی کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق اگر ہو تو وہ کرنی چاہیے، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس اطاعت کی ضرورت نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس کے سب سے پہلے ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن وہ شخص جس کی اتباع کی اللہ کی کتاب خود کہہ رہی ہے، اس شخص کی اتباع کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں العیاذ باللہ امام بخاری جھوٹے تھے، امام مسلم اپنی طرف سے کتاب لکھ ڈالی، امام ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی امام احمد ابن حنبل امام مالک ابن انس، یہ سب کون لوگ تھے؟ تم جو عقیدہ بتا رہے ہو اس عقیدے کے مطابق یہ سب لوگ جھوٹے تھے. ایسے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو جو ایسے بزرگان دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خادمین کو جھوٹا بولتے ہوں، حقیقت میں وہ خود جھوٹے ہیں. یہ تو رد بلا ہو گئی، یعنی یہ مسئلے پہ جو سوال اٹھتا ہے اس کی تفصیل بیان ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن کا حصہ کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی، اس دعا پہ ذرا غور کیجئے گا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ ان میں ایسا رسول بنا کے بھیج دیجئے جو قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہوں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے اللہ ایسے رسول کو بھیج دیجئے جو ان کو کتاب کی تفاصیل بھی بتائیں اور ان کو حکمتیں بھی بتا دیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان کو غلاظتوں سے پاک رکھے، جو ان کو گندگیوں سے، ظاہری و باطنی گندگیوں سے دور رکھے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے تزکیہ ضروری، ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے، گندگیوں سے، معصیتوں سے، خطاؤں سے جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے تو آپ چلے جائیں نیو یارک کی یونیورسٹیوں میں، گورے بھی قرآن کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لندن کی اور جنیوا کی یونیورسٹیوں میں یہود اور نصارہ بھی قرآن کے اوپر بڑے بڑے تھیسز لکھتے ہیں، مقالات لکھتے ہیں، کیا قرآن کا ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی بھی. اس لیے تزکیہ ضروری ہے، معصیتوں سے، غلاظتوں سے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان سے مسلمان کا محفوظ رہنا ضروری ہے. اور تزکیہ کون کرے گا؟ قرآن میں ساری چیزیں نہیں ہیں. قرآن میں تو اقیم الصلاح حکم فرمایا، نماز پڑھو. اب نماز کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسی طہارت حاصل کرنی ہے، کس طرف رخ کرنا ہے، لباس کیسا ہو، ماحول کیسا ہو، حلیہ کیسا ہو، موسم کیسا ہو، وقت کون سا ہو، یہ تفصیلات قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ تعلیم الکتاب والحکمت کا حصہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ یا تلاوت الآیات پر مشتمل ہے، یا تعلیم الکتاب پر مشتمل ہے جسے ہم تفسیر کہتے ہیں، یا حکمت پر مشتمل ہے جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اور یا تزکیہ پر مشتمل ہے جو خانقاہیں چل رہی ہیں، صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے چلے کاٹ رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں. وہ بنیاد تو نہیں ہے، ان کے پاس بھی مضبوط دلیل موجود ہے اور وہ تزکیہ ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. جو شخص صرف کتاب اللہ کی طرف اپنے آپ کو کافی کہے، اس شخص کے لیے ایک عجیب و غریب حدیث ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے تختوں پر بیٹھے ہو، تجلسون علی ارائکم، باقاعدہ اس طرح حدیث میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے صوفوں پر، اپنے مضبوط عالیشان کرسیوں پر بیٹھے ہو اور تم کو بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں چیز سے روک دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ كَفَيْنَا كِتَابَ اللَّهِ، اور تم جواب میں کہو کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہو جائے گی. باقاعدہ یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے نواب بنیں گے اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، اور جب آپ ان سے جا کے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن قرآن جو تم مان رہے ہو اس کے لانے والے کو تو مانو، اس کی تلاوت کرنے والے کو تو مانو. تعلیم والکتاب اور حکمت اور تزکیہ، یہ کیا مسلمان کا حصہ نہیں ہے؟ مسلمان کے لیے لازم ہے، اور یہ تو اتنا لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کے اندر ان چاروں مقامات کا ذکر موجود ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کیجئے، وَالرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کیجئے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے اللہ کی طرف سے مغفرت کی طرف. مغفرت کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مغفرت مراد فرائض کی ادائیگی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت مغفرت سے مراد کیا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پورا کا پورا اسلام وہ مغفرت ہے. تو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، حضرت علی کے ترجمہ کریں گے، جن کا سب کا منتہا ایک ہی الفاظ کا فرق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ فریضوں کی ادائیگی یہ مغفرت کا سبب ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا کا پورا اسلام ہے. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ادائیگی عبادت ہے، ہر وہ عبادت، صرف نماز نہیں، صرف فریضہ نہیں، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، نفل، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی، کسی کے ساتھ احسان کرنا، راستے سے کانٹے ہٹا دینا، یہ سب کے سب مغفرت میں بالکل اسباب ہیں. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر اولی ہے، جو نماز کی پہلی تکبیر امام اللہ اکبر کہتا ہے، جو شخص اس کے اندر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور امام ضحاک نے کہا اس سے مراد جہاد ہے، اور امام عکرمہ نے فرمایا اس سے مراد توبہ ہے. الغرض ساری کی ساری چیزوں کا منتہا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں، دینی فرائض، واجبات، نوافل، سنن ایک مسلمان کے ذمے پہ لگا دیے ہیں، اس کی طرف آگے بڑھیے. وَسَارِعُوا، اور آگے بڑھیے، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے اللہ کی طرف سے مغفرت کے لیے، وَجَنَّتٍ، اور جنت کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، وَالْأَرْضُ، اور زمین کے برابر ہے. پیچھے فرمایا تھا عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنمیوں کے لیے جو آگ بنائی گئی ہے وہ کافروں کے لیے ہے. تو مسلمان فکر مند تھے، مسلمان کے دل میں یہ کھٹکا آ سکتا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا. فرمایا اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی ہے، اور وہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے. الذین ينفقون، جنت ہے، اور جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی بھی شے ہوتی ہے، اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے. چوڑائی اس کو کہتے ہی اسی لیے کہ وہ کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے. تو جو جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہو، اس جنت کی لمبائی کتنی طویل ہوگی، کتنی آگے ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم کامل میں یہ چیز جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور عرض کہتے ہیں قیمت کو، سمن کو. جب میں آپ سے کوئی چیز خریدوں اور بدلے میں آپ کو کیش دوں، یا اس کے بدلے کوئی اناج دوں، کوئی قیمتی چیز دوں، یہ عرض ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مسلمانوں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس جنت کی طرف جس کی قیمت آسمان اور زمین بھی کافی نہیں ہے. دوسرا ترجمہ یہ صحیح رہے گا کہ جس کی قیمت آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا کے اندر کسی چیز کی عظمت، کسی چیز کی بڑائی، کسی چیز کے بہت بڑے ہونے کا تصور کرتا ہے، تو خود بخود اس کے ذہن میں جو سب سے بڑی چیزیں آتی ہیں وہ آسمان ہے اور وہ زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسمان اور زمین جو تمہاری عقل میں سب سے زیادہ بڑی چیز ہے، اگر یہ بھی تم جنت کے بدلے میں بیچنا چاہو، خریدنا چاہو، تو یہ آسمان اور زمین جنت کی قیمت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل بھی اس کو جنت پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. عجیب بات، کسی شخص کا عمل بھی اس بات کی گارنٹی یا اس بات کا فریضہ نہیں ہے کہ میں ہر حال میں جنت میں داخل ہوں گا، الا یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور اللہ کی مغفرت وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمل بھی، محض میرا عمل بھی مجھے جنت پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، الا ارحمنی ربی، مگر یہ کہ اللہ تعالی نے میرے اوپر رحمتیں کر دی ہیں، اللہ نے میرے اوپر مغفرت کر دی ہے. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا عمل کا وسیلہ ہے کہ عمل کیجئے، ضرور کیجئے، اور عمل تو مقصود ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لیکن اس نیک عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنا یا ٹھیکیدار سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا عمل بھی صرف میری عمل کی بنیاد پہ مجھے جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مغفرت کر دی ہے، مگر یہ کہ اللہ نے مجھ پہ رحمتیں کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتیں نصیب کرے. سوائے اللہ کے مغفرت اور اللہ کے رحم اور فضل کے ہمارے اعمال کا مقبول عند اللہ ہونا ہی ممکن نہیں. یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، وسارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت، پہلے مغفرت کا ذکر ہے اور جنت کا ذکر بعد میں. علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کا اللہ کے لیے ہونا یہ ضروری ہے. جو میں نے مغفرت کی تفاسیر بیان کی، حضرت علی کہتے ہیں اس سے مراد فریضہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے، ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد جہاد ہے، اکرمہ کہتے ہیں اس سے مراد توبہ ہے، انس ابن مالک فرماتے ہیں اس سے مراد تکبیر اولا ہے، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں اس سے مراد فرائض ادائے اطاعات ہیں. یہ سب کے سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسباب مغفرت ہیں. یہ سب کے سب وہ سبب ہیں جب انسان ان کے اوپر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، تقدیر اولا میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے وہ عمل ہے جو اس کو اللہ کی مغفرت کا مستحق بنا دیتے ہیں، اس کو اللہ کی رحمت اور فضل کا مستحق بنا دیتے ہیں. اور جب اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش آپ کو نصیب ہو جائے، تو پھر جنت میں جانے سے روکنا یہ کسی ذات کے لیے ممکن نہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو مشکل میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ الذین ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں، فی السراء، جو خوشی میں بھی، کشائش میں بھی، خوشحالی میں بھی، جب سب اچھا جا رہا ہوتا ہے، بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے، آمدنی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بدمست نہیں ہوتے، اللہ اور رسول کو بھولتے نہیں ہیں، اور دنیا کے نشوں میں اور دنیا کی چمک دمک میں ایسے غافل نہیں ہوتے کہ اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھول جائیں. اگر کوئی شخص اس طرح کے اعمال میں ملوث ہے کہ وہ دین، وہ دنیا کی ترقی کی وجہ سے اللہ کو بھول رہا ہے، تو یہ اہل جنت میں سے نہیں ہے. وضرا، اور جو مشکلیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، جاب چھوٹ گئی، نقصان ہو گیا، تکالیف ہو گئی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جی تمام قسم کے عبادات بند، زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ کسی کو نہیں دینا، ایک روپیہ جیب سے نکلے نہ، یہ بھی جنتی نہیں ہے. بلکہ قطع نظر اس سے کہ حالات معاشی اچھے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور حالات برے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. قرآن کی تعلیمات وہ یہ ہیں، الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی السرائے، خوشحالی میں بھی، والضرائے، اور تنگی میں بھی، دو باتیں ہوں گے، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، فساد نہیں کرتے، بدخو نہیں ہے، اس قسم کی ان کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ایک ہنگامہ کھڑا کر کے رکھتے ہوں، لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہوں، اس کی زبان سے لوگوں کو زخم لگتے ہوں. اس قسم کے جو اخلاق والا شخص ہے وہ جنتی نہیں ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تین باتیں ہیں، جب بھی انسان کسی کے ساتھ برائی ہو، زیادتی ہو، ناپسندیدہ چیز ہو، اور اللہ اور رسول کی مخالفت اس میں موجود نہ ہو، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو یاد کیجئے گا. کیونکہ جہاں اللہ اور رسول کی مخالفت ہو رہی ہو تو وہاں پہ غصہ نہ آنا، وہاں پہ خاموش رہنا، یہ خیانت ہے. باب الغضب المحدث اذا راى ما يكره، بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس باب کی ہیڈنگ سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ باب ہے کہ محدث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جو امین ہوتا ہے، جب وہ کوئی خلاف شرع چیز دیکھے تو اس کے لیے غصہ کرنا جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے. آپ غصہ نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، زبان سے بات نکلے گی نہیں، آپ نمازی سے اتنا بھی نہیں بولیں گے کہ بھائی سر ڈھک لیجئے اور اپنے لباس کو سنت کے مطابق کر دیجئے، تو بولیں گے نہیں، تو اس کو پیغام ملے گا ہی نہیں، اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں لگے گی. اس لیے اللہ اور رسول کی مخالفت پر خاموش رہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو بےغیرتی ہے، یہ تو خیانت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں اس کے بارے میں جو کراہت ہے، جو نفرت ہے، اس کا اظہار کرنا، کم از کم جو ایمان کا درجہ ہے وہ یہ ہے. فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے جب بھی انسان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، غصہ آتا ہے. فرمایا غصے کو کنٹرول میں رکھیے، غصے کو پی لیجئے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا، لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. فرمایا والعافین عن الناس، جو غصہ پینے کے بعد اگلا کرنے کا کام ہے وہ معافی ہے. اس لیے کہ جب تک معافی نہیں ہوگی تو غصہ تو وہ اندر ابل رہا ہے نا، وہ تو موجود ہے. تو فرمایا لوگوں کو معاف کر دو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب معاف بھی کر دیا تو حسد ہے، کینہ ہے، دل میں ناپسندیدگی ہے کہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے. فرمایا واللہ یحب المحسنین، آپ احسنی بنیے، واللہ یحب المحسنین، آپ احسان والے بنیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجئے، اور اس بھلائی کے بعد دل میں کینہ رکھنا، حسد رکھنا، اس قسم کی چیزیں رکھنا یہ جائز نہیں ہے. دل کو صاف رکھنا بلکہ یہ ضروری ہے. فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں جو لوگ بھلائی کرتے ہیں. روح المعانی میں حضرت علی ابن الحسین، جو حضرت حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن الحسین وضو کر رہے تھے اور باندی کنیز وہ برتن ڈال رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، تو اس کنیز کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور حضرت کے اوپر پانی گر گیا، پورے کے پورے بھیگ گئے، گیلے ہو گئے. اس زمانے کی کنیزیں اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ عقل مند تھیں، اور ان کے قرآن و سنت کے قاعدے اور اصول معلوم تھے. آج کل تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے حکمران کو پارلیمنٹ میں کھڑا کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ قل اللہ احد پڑھیے، اور وہ پڑھ نہیں سکتے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں. تو تم نے خود جن لوگوں کو اپنا حکمران بنایا ان کی حالت اظہار تو دیکھو، ان بیچاروں کی مخدوش دینی عمارت تو دیکھو کہ اس میں وہ پرانے جو کلمہ طیبہ کے کوئی نشانات تھے، بس وہ نشانات موجود ہیں. تو کنیز نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، غصہ تو بہت آیا لیکن اب کیا کریں، سامنے قرآن ہے اور قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ. اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، وہ جنتی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو جب کنیز نے دیکھا کہ یہ تو سفارش قبول ہو گئی، تو اس نے کہا والعافین عن الناس، حضرت معاف بھی کر دیجئے. فرمایا معاف کر دیا. تو کنیز نے کہا آج موقع ہے، واللہ یحب المحسنین. جب وہ یہ آیت پڑھی تو حضرت علی ابن الحسین نے فرمایا جا، میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. تو دیکھیں سزا کے اوپر بات شروع ہوئی تھی، اس کی پٹائی ہونی تھی، اس نے غلطی کی تھی، لیکن بات ختم کہاں پہ ہوئی ہے؟ آزادی پہ. یہ ہے قرآن کا وہ اخلاق اور قرآن کا وہ اصول کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کے اندر اگر کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو دنیا کی جو چیزیں ہیں، اور اس کا اگر منہ بولتا نمونہ آپ نے دیکھا ہے، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، وہ غصے والے مشہور تھے، وہ لوگ بہت ڈرتے تھے جی قریب نہیں جائیں گے ماریں گے. میں حضرت کا بیٹا ہوں، میں نے 30 سال عمر 29 سال حضرت کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص حضرت کے قریب گیا ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے یا علم کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور حضرت نے اس کو مارا ہو پیٹا ہو. نہیں. کیوں ناراض ہوتے تھے؟ کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، بس اتنی سی بات ہوتی. داڑھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ آستین چھوٹے کیوں چھوٹے ہیں؟ لباس سنت کے مطابق نہیں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ خود بتائیں، اگر کوئی آج ٹوپی پہنتا ہو تو اس سے حضرت والد صاحب کو کوئی فرق پڑتا تھا کہ نہیں؟ اور کوئی داڑھی رکھے تو کیا، اور کوئی داڑھی نہ رکھے تو کیا؟ لیکن نہیں، الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت جب آپ کی زندگی بن جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت جب آپ کی زندگی بن جائے، یہ وہ زندگی ہے کہ جس زندگی پہ رش بنتا ہے. اس لیے غلط پروپیگنڈوں میں نہ آئیے، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ سودا ٹھیک نہیں ہے. بہرحال فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا، اور وہ اس لوگ جبکہ ان سے کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وائے ناکامی متاع کار رواں جاتا رہا، کار رواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. اس بات پہ افسوس نہیں ہے کہ کار رواں لٹ گیا، افسوس اس بات پہ ہے کہ کار رواں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت اس سے چھن گئی ہے، کتنی بڑی دولت اس سے لٹ گئی ہے. فرمایا اگر کسی سے گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہوتے، خطائیں ہوتی ہیں، الا کلکم خطا وخیر الخطا تواب، تم میں سے ہر بندے سے خطا ہوتی ہے اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہو. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشتا، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، بے حیائی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر زیادتی کر لیتے ہیں، گناہ کرنا اپنے اوپر زیادتی ہے کیونکہ جہنم کا وہ سبب ہے، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اور صحابی وہ تاجر تھے، ایک خاتون آئی اور اس نے کھجور خریدنا چاہی، تو صحابی نے کہا کہ یہ جو کمرے کے اندر کھجور ہے وہ زیادہ اچھی ہے، بہتر ہے. خاتون اندر چلی گئی، صحابی بھی اندر ہو گئے، دروازہ بند کر دیا اور دل میں داعیہ پیدا ہونے لگا گناہ کے لیے. پھر فوراً اللہ تعالی کی یاد آئی اور صحابی نے فوراً توبہ کی، استغفار کیا، وہاں سے نکلے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا اب جو سزا ہے، اس غلطی کی جو حد ہے وہ مجھ پر جاری کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس موقع پہ نازل فرمائی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، سچے ہیں، کوئی چیز اس میں ڈکی چھپی نہیں ہے، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے بے حیائی ہو جاتی ہے یا ظلم ہو جاتا ہے اللہ سے توف معافی مانگتے ہیں. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی اور معاف کرنے والا ہے بھی نہیں ہے. کاش کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ قبروں کے آگے جھکنے میں کچھ نہیں ہے، درگاہوں کے آگے جھکنے میں کچھ نہیں ہے، چادریں چڑھانے میں، پھول چڑھانے میں، اور جی 40ویں کرنے میں اور سالانہ عرس کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں نہ آپ نے کی ہیں، نہ صحابہ کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں نہ صحابہ نے کی ہیں، نہ تابعین کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں نہ تابعین نے کی ہیں، نہ ائمہ کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں نہ کی ہیں. 600 سال تک مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں موجود نہیں تھی، اور انجام جو نکلتا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. قبروں کے سامنے جھک گئے، بادشاہ بن گئے، لیکن 3 سال بعد ایسی خطرناک وہ شروع ہوئی ہے سلسلہ کہ رکنے کا نام لیتا ہی نہیں ہے. اور ایک بدعتی خاتون جو 100% بدعت پر چلتی ہے، اور اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں ہے جو بابا فرید کا ہے، اس کی مرید بن گئے تو ٹھیک ہے، دنیا کی آپ نے مزے چرچے لوٹ لیے، لیکن اللہ تعالی کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. ہمارا مقصد کسی کو تنقید کرنا یا کسی کے بے عزتی کرنا نہیں ہے، مقصد مسئلہ سمجھانا ہے کہ کاش کہ یہ دعائیں کعبہ کے حضور ہوئی ہوتی، کاش کہ یہ سجدے اور یہ ناک رگڑنا اور یہ پیری مریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کی ہوتی. خدا کی قسم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس صورت میں صورتحال یہ نہ ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا مغفرت کرنے والے کوئی ہے بھی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اعمال پر ضدی نہیں ہے کہ جی مولوی صاحب کچھ بھی کہیں ہم نے تو یہ کرنا ہے، یہ ضد ہے اور ضد اعمال کے لیے تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، اور یہ ضد نہیں کرتے اپنے گناہوں پر. عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ، ان سب کے لیے انعامات ہیں، ان سب کی جزا ہے کیا ہے؟ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے معافی ہے، سب سے بڑی جزا وہ یہ ہے. وَجَنَّاتٌ، اور جنتیں ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس میں نہریں بہتی ہیں. خَالِدِينَ فِيهَا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین بدلہ دیا گیا ہے عمل والوں کو. یاد رکھیے گا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بدلہ کن کو مل رہے؟ جو عمل کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ عمل نہیں ہے تو اجر بھی نہیں ہے. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تم سے پہلے بہت سے قصے گزر چکے ہیں، واقعات گزر چکے ہیں، قومیں گزر چکی ہیں. فسیرو فی الارض، زمین میں چلو تو صحیح. فانظرو، دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین، اللہ کے رسولوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا تھا. قوم سمود کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، اصحاب مدین کو دیکھیے، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا تھا. ہم تو کہیں گے کہ قوم سمود کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قریش کو دیکھ لیجئے، ابو جہل کو دیکھ لیجئے، امیہ کو دیکھ لیں، عتبے کو دیکھ لیں، شیبہ کو دیکھ لیں، آج ان کی اہل اولاد بھی موجود نہیں، نام و نشان بھی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظروا، دیکھو تو صحیح کیف کان عاقبت المکذبین، جھٹلانے والوں کی جو انجام ہے وہ کیا ہے. ہذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے، واعظ ہے، وموعظہ اور موعظت ہے، وہدا ہدت ہدایت ہے، ہذا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. قرآن کریم بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری قرآن کا بیان تھا. وہدن اور ہدایت ہے، وموعظہ للمتقین اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں موعظت ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف من. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول کریں، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اپنے خاص فضل و احسان سے دور کریں. ہماری یہ مجلس اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عزدی میں قبول کر لیں، اور جہاں جتنے بھی موجودین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن و سنت پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.